سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو باقی صفات ہیں وہ ساری صفات کے ساتھ ہم کون کہتے ہیں، اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ ان کی کمیاں کیا ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے، اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت دوسری صفات سے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہمارے اعتبار سے گاڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہے وہ کوئی بھی صفت دوسرے سے مقدم یا موقع نہیں ہے، سب بیک وقت موجود ہیں، سب جو ہے وہ سب کل کی حیثیت نہیں، یعنی ان میں کوئی چیز کم یا زیادہ نہیں ہے. تو یہ وہاں جو ہم نے کہا کہ خبیر جو ہے وہ ہمارے لحاظ سے زیادہ جائے، اس نے جو پیش نظر رکھا گیا وہ مخلوق کو رکھا گیا، انسان ہمارے لحاظ سے ہماری بصارت ہماری تمام یہ سب ذریعہ بنتی ہیں خبر کا، ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور پھر ان چیزوں کا ڈیٹا آتا ہے، انہیں اینالائز کرتے ہیں اور اس سے پھر نتیجہ نکالتے ہیں کہ کیا چیز سامنے آئی ہے، وہ نتیجہ خبر کہلا. تو ہمارے لحاظ سے جو ہے وہ سما اور بصارت پر جو ہے خبیر کی سے زیادہ غالب ہے. جب اللہ کے لیے کہا جاتا ہے تو اللہ کی تمام صفات جو ہے وہ برابر ہیں اور سب کی سب جو ہے وہ کوئی بھی صفت کسی دوسرے میں ڈومینیٹنگ نہیں ہے. آئیے جناب دوبارہ آغاز کرتے ہیں. نہیں کہتی ہوں ایک منٹ نہیں، کوئی صفت دوسرے پر مقدم نہیں ہے، سب بیک وقت موجود ہیں اور سب لامحدود ہیں، ہمیشہ سے وہ جو ہم نے ساری چیزیں دیکھی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بسم اللہ اولہ و آخرہ. الحمدللہ ہم نے سمجھا کہ پہلی چیز یہ کہ قرآن کو مانا جائے، اور ایمان لانے والوں میں جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ایسے نقل کیے ہیں، یہ سمجھنے کے قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تو جذبول ہے، اب بھی ان آیات سے گزر چکے ہیں سورہ بقرہ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مومنین ہے. سورہ نساء میں بھی پھر حکم کی صورت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ایمان لاؤ اللہ کا اس کے رسول پر، پھر آگے یہ بھی ہے کہ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی. تو یہ گویا حکم کی اس میں بھی ہے. تو ماننا آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کا ہوتا ہے ایمان، ایک زبان سے مان لینا ہے یا دوسرا دل سے یقین کرنا ہے. تو یہاں وہ یقین والی بات جو ہے وہ پیش نظر ہے کہ واقعی یقین ہو کہ اللہ کی کتاب. دوسری چیز پھر ہم نے سمجھی کہ اس قرآن کے صاحب کیسے اسے پڑھا جائے، اور جیسے کہ بات آئی کہ اسے جو ہے آنکھوں سے دیکھ کر جو ہے وہ پڑھنا، اس کے مقصد کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے، لیکن اب جو جتنی چیزیں اس کے سننے میں پڑھنے میں اضافے ہو گئے وہ بھی کسی نہ کرنے سے کسی درجے میں بہتر ہے. آدمی اگر یہ سمجھتے اول تو یہ بات ہے کہ اگر کوشش کرے گا تو پڑھنے کا بہت وقت ہے، رات کو تمام کاموں سے فارغ ہو گئے اس وقت آپ بستر پر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ صبح سب سے پہلا کام اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اگر تھوڑی جلدی آدمی ہو جائے تو نتوں اور فرض کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں آدمی پڑھے، قرآن شریف اپنے دل کا آغاز ہی اس سے کرے. ویسے بھی سائنس آج کل یہ بتاتی ہے کہ یہ جو صبح کا سو کے اٹھنے کے بعد کا آدھا گھنٹہ ہے یہ بہت اہم ہے، اسے وہ گولڈن آور کہتے ہیں، بلکہ پورا گھنٹہ ہی گولڈن آور کہلاتا ہے جی نیند سے اٹھنے کے بعد. تو ہم لوگوں کی صبح تو بہت اس کے موقع پر ہوتی ہے نا انشاءاللہ. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر پہلے سمجھے پھر کام کریں، لیکن اصل میں دین دین فطرت انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا اسی میں ہے، جو انسان کو اٹھایا گیا کہ بھائی شروع ہے آفتاب سے پہلے اٹھ جاؤ، تو ظاہر ہے وہی وقت بھی انسانی لحاظ سے بہتر ہوگا. کچھ حکمتیں ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا گھنٹہ بہت اہم ہوتا ہے دن کا، اور اسے جو ہے اخبار پڑھ کر یا خبریں سن کر اور اس طرح نگیٹو چیزوں سے کوئی جو ہے اس کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہت پازیٹیو انداز میں جو ہے اسے شروع کرنا چاہیے. اور عموماً وہ بتا دیں کہ جو زندگی میں اہم ترین چیزیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے یہ گھنٹہ ہوتی ہے. تو فوراً جو ہے وہ ایک مسلمان کا آغاز اگر گھنٹے کا قرآن کی تعلیم سے جیسا ہوتا ہے، اور اسی لیے تو نہیں ہمارا ہم دیکھتے ہیں ہمارے دین میں فجر کی تلاوت ویسے ہی طویل ہے. تو اگر ہم یہ تلاوت کو سمجھنے والے ہوں تو وہ انسان کے دن کی ابتدا ہی اس کے اصل گول اور ٹارگیٹ سے ہوتی ہے، جو کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہ جس کی زندگی امتحان ہے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اور اس کی تعلیم سے اس کے دن کا آغاز. لیکن یہ بہت اچھی عادت ہے لوگوں کی جو دن کے آغاز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، मैंने आपको कहा कि इसके लिए कोई जो है वो कोई चीज लाजिम नहीं है, जब भी आपको मौका मिले। दूसरा ये हो सकता है कि हर नमाज के बाद जो है कुछ वक्त निकाल लो। अब या तो एक तरीका ये होता है कि दिन के शुरू में आधा घंटा या 20 मिनट 10 मिनट आप निकाल लो, वरना हर नमाज के दौरान 2-3 मिनट निकालो, चंद आयात पढ़ लें, वही जब आप दिन में 5 दफा 2-2 मिनट आप निकालेंगे तो वो 10 मिनट हो गए, उसमें काफी कुछ पढ़ा जा सकता है, फिर से बढ़ाया जाए। और जैसे कहा कि टारगेट कम से कम जो है वो एक पारा जो है वो आज के दौर में होना ही चाहिए, इससे कम पर अक्सर लोग जो कुरान से शगफ रखते हैं वो कहते हैं कि तिलावत का इतलाफ ही नहीं होता इससे कम पर। लेकिन ये जो है वो कोई फिक्री एतबार से बात नहीं हो रही, जैसे कई एतबार से ये फिक्स कर दिया जाए कि कम से कम एक करो, एक आयत करें आप। लेकिन जो कह रहे हैं कि दीन का काम जो लोग करना चाहते हैं तो कम से कम जो है उनसे ये कहा जाता है कि एक सिपाही पर जो आए, वरना मसनून तरीका जो है कि एक हज पढ़ा जाए, कम से कम रमजानों में ऐसी कोशिश करें कि जो है वो एक हज जो है रोजाना पढ़े और एक हफ्ते में कुरान हो जाए, वरना अगर रमजानों में भी नहीं तो कम से कम जिंदगी में कभी तो ऐसा जरूर हो कि हमने सहाबा कराम के तरीके पर अमल किया। वरना जो कहते हैं लोग जो है म्यूजिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे धंधों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम अपने दीनी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉकमैन है, MP3 प्लेयर्स हैं, गाड़ी की जो है वो चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है। जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं उन्हें पता है कि दिन के 3-4 घंटे जो है गाड़ी में बसर, अगर उसमें हमने कुरान की कोई ऐसी कैसेट लगाई दी है, कोई CD लगाई दी है, और खसूस जिसमें तर्जुमा भी है, तो आप गौर करेंगे कि जल्द ही दिनों में आदमी के इल्म में उसकी ईमान में उसके अमल में बहुत फर्क पड़े। तो ये जो हम वक्त जाए कर रहे हैं इन्हें कैच किया जाए और कुरान से अपना रिश्ता जोड़ा जाए। जी सिजदा तिलावत का सवाल आ रहा है, सिजदा तिलावत लाइव सुनने में फर्ज होता है, वाजिब होता है, जब आप वापसी सुन रहे पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्डेड है उसमें नहीं है। उसने मैं तो एक फिर ही मसला बता रहा हूँ कि उसने करना वाजिब नहीं है, आप फिर भी कर लें तो अच्छा बच्चा है, लेकिन ये उलमा का फलसफा है। रिकॉर्डिंग वाला अगर CD आप सुन रहे हैं उसमें सीधा तिलावत की आयत है तो उससे करना वाजिब नहीं है, लेकिन आप खुद पढ़ रहे हैं उस वक्त वक्त नहीं है, ऐसे औकात है जिसमें सीधा जायज नहीं है तो बाद में कर, वो तो अपने अमल के साथ। मैंने कहा कि असल तिलावत तो वही है कि आप मदन के साथ तिलावत कर रहे हो, ये सबसे बेहतर है, इसका आगाज फौज एक आयत से करें, ऐसे ऐसे उसे बढ़ाएं, लेकिन अगर ये नहीं करें तो फिर इसका अल्टरनेटिव जो है वो दूसरी चीज़ है, लेकिन ये दो लेवल की चीज़ है, इसका वो अजर व सवाब नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जितनी आपकी सरगर्दी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी उतना ज़्यादा अजर भी होगी, तो कोशिश ये करें कि मतलब से ही ताल्लुक हो, कुरान खोलें उसे पढ़ें, ये आदत बढ़ाते हैं, जब तक उसमें कमी है या कुछ वक्त जो आप फजूल ज़ाहिर कर रहे हैं, बस में बैठे हुए 2 घंटे का सफ़र है, अब वो ज़ाहिर हो रहा है ना आपका, उसने कोई कैसेट सुन लिया, कोई MP3 प्लेयर से कुरान सुन लिया, तो वो वक्त कीमती हो जाती। ठीक है, तो ये बातें हमारे सामने आई, फिर दूसरी चीज हमने समझी जी दर्द तो उससे आगे आ जाता है, समझना पढ़ना सुनने का भी सवाब है, कुरान की हिकमत को पढ़ने का भी सवाब है। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या हो गई, उससे पढ़ने के बारे में कुछ जो है आप देखेंगे कि उसमें कुछ आदाब भी बताएं। पहली चीज़ ये कि तजवीज का ख्याल रखा जाए, ऐसा ना हो कि हम तो कुरान पढ़ रहे हैं सवाब के लिए और वो जो है कुछ ऐसी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं कि जिससे मानी ही तब्दील हो रहे हैं। अब इसकी मिसाल जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप सबके सामने मिसालें कई आ चुकी हैं, एक मिसाल बस ले लें कि कल और कल काफ से पढ़ेंगे तो दिल होगा और काफ से पढ़ेंगे तो कुत्ता बन जाएगा, कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। अल्लाह आप अगर आपने कहा है तो आगा हो जाओ अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, और अगर खुदा ना खास्ता आपने काफ कर लिया तो फिर माने क्या हो जाएंगे, वो आप सुन सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी गलतियां ना की जाए। एक जमाना ये था कि मुसलमान अपने बच्चों की तालीम का आगाज कहाँ से करते थे, तजवीज सिखाते कुरान की तजवीज से। आज वो दौर आ गया कि हम फौरन ही अभी बोलने के काबिल भी नहीं होते, کہ وہ جو ہے ہم انگریزی سے پھیلا کے کوشش کرتے ہیں وہ زبان سیکھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو عصمت کا غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگریزی بولے گا تو زیادہ عصمت حاصل ہوگی, زیادہ کامیاب رہے گا. لیکن اگر واقعی یہ پہلی چیز مضبوط ماننا ایمان, ہمیں پتا ہوں کہ عصمت کے فیصلے قرآن کے ساتھ, تو ہماری بھی توجہ اس طرف رہے گی کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں تک پہنچائیں. البتہ یہ یاد رکھیں کہ جو اصلی اور روح ہے ان کی بھی اہمیت, لیکن جو مقدم اہمیت ہے وہ دینی ہے. لوگ تو ہم کوشش کریں کہ یہ تو کسی بھی صورت میں جگہ نہ ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے اصلی علوم حاصل ہو جائیں تو کوئی بات نہیں. اس کا ریورس ہم سوچتے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ جدید علوم تو حاصل کرتے ہیں, ساتھ ساتھ اگر تھوڑا بہت قرآن بھی سمجھ لیں, دین بھی سمجھ لیں, تو کوئی ریورس ہونا چاہیے. اصل جو ہے اہمیت دینی علوم کی ہو, ساتھ ساتھ جو ہے اصلی علوم بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو ہے پڑھنے کے اور آداب میں کیا آتا ہے, کچھ جو ہے وہ ظاہری اور باطنی آداب ہے. ظاہری آداب کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے کے آدمی باوجو ہو, اس کا لباس پاک و صاف ہو, جگہ جو ہے پاک و صاف ہو, قبلہ رخ ہو, بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا ہو, دور جانوں بیٹھا ہو, ایسا نہیں ہو کہ لے جا ہوا ہے ڈانگ اوپر کی لیے اور پڑھ رہا ہوں. تو کچھ آداب اس نے ظاہری طور پر بھی اختیار کیے. اسی طرح تحفظ اور تسکیے سے شروع کریں, اور یہ تو ظاہری آداب ہو گئے. پھر باطنی آداب کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ, ایک تو یہ کہتی ہے باطنی بھی کہ آپ نے صاف ستھرا اور وہ سارا آپ نے کیا. باطنی آداب یہ ہے کہ آدمی کو احساس کہ کتنا عظیم کلام وہ پڑھ رہا ہے, کس کا کلام ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ دکان کے بارے میں خیال جا رہے ہیں اور پڑھ قرآن رہا ہے اور سوچ کچھ اور ہے. تو دھیان سمجھے وہاں, اور پھر ہدایت کی نیت ہو کہ اللہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں جو احکامات آ رہے ہیں مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. صرف خالص پڑھنے کے نہ ہو, یہ تو اللہ کا بہت بڑا اس کا فضل ہے کہ اس نے پڑھنے کو بھی ثواب بنا دیا. ورنہ قرآن سے اس لیے تو نہیں آیا کہ پڑھ کے ثواب جمع کرے. اصل وجہ کیا ہے قرآن کی نازل کرنے کی؟ تاکہ ہدایت حاصل ہو, پتہ چلے زندگی کیسے گزارنی, کاروبار کیسے کرنا, خوشی کیسے سیلیبریٹ کرنا, غمی کو کیسے کنٹرول کرنا. تو وہ اسی وقت ہوگا جب ہم سمجھیں گے اور اسے جو ہے نیت سے پڑھیں. اسی طرح باقی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے سے کوئی عقیدہ نہ بنا لیا اور اسے ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے قرآن کے اندر یہ کہاں کہاں ہے, بلکہ بالکل اطاعت کی اتباع کی نیت سے قرآن پڑھ جو حکم آئے گا مانگ. اور پھر اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو اسے سے صحیح احادیث کی روشنی میں اتنا کلام سے جو ہے پوچھ کر تفصیل سے دیکھ کر جو ہے وہ اسے سمجھا جائے اپنی عقل سے جو ہے اسے. تو باطنی آداب میں کیا ہے کہ قرآن کی بھی عظمت ہو اور جو ہے ہدایت کی نیت بھی ہو, اور پھر دل کے اندر یہ جو ہے شوق بھی ہو کہ میں اسے پڑھ کر جو ہے اس پر عمل کروں گا, اس کے ارادے کی طرف. اسی طرح سے قرآن کی اس پڑھنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ روزانہ کا معمول, روزانہ پڑھنا ضروری ہے. اس کی کیا اہمیت ہے روزانہ پڑھنے کی؟ جی صحابہ کرام کا میں نے آپ کو بتا دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دیا کہ کیا معمول تھا. رات اور دن کے اکثر اوقات قرآن کے ساتھ جو ہے بسر ہوتے, راتیں تو ہی قرآن کے ساتھ کھڑے ہوتے, دن میں بھی اکثر بیشتر جو ہے قرآن کی تلاوت زبان پر رہتی. جی وجہ کیا ہے روزانہ پر؟ جی پہلی چیز یہ کہ مقصد نہ آ جائے, ٹھیک ہے, آدمی کو یاد رہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, ورنہ مقصد کاروبار بن جاتا ہے, کیریئر بن جاتا ہے. تو قرآن روزانہ پڑھے گا تو یاد رہے گا کہ میرا مقصد کیا, اللہ کی رضا ہے, آخرت میں کامیابی کا حصول ہے. اور پھر ہم نے سمجھا ہے کہ انسانی وجود مرکب ہے, ایک یہ جسم ہے اور ایک جو ہے روح ہے. جسم کو آپ کب جزا دیتے ہیں؟ روزانہ دیتے ہیں, روزانہ بھی کتنی دفعہ دیتے ہیں؟ تین دفعہ تو کہنے کی بات ہے, آپ اگر غور کریں گے پانچ چھ دفعہ کھلاتے پلاتے ہیں. صبح جو ہے ناشتہ ہو گیا, پھر درمیان میں لنچ سے پہلے بیچ میں ٹی بریک ہو گیا, چائے کے ساتھ وائف کا انتظام آپ خود کر رہے ہیں, یہاں پہ پھر کھانا کھایا اور پھر شام کی چائے اور پھر کھانے سے آپ دیکھیں کتنی دفعہ. یہ کیوں کرتے ہیں ہمیں؟ जिस्म को खिलाते पिलाते हैं, नहीं खिलाए पिलाएंगे तो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, ताकत कम हो जाएगी। और इसी तरह रूहानी वजूद, रूहानी वजूद की गिजा क्या है, वो ये अल्लाह का कलाम है, कुरान है। अगर नहीं खिलाए पिलाएंगे तो क्या होगा, जो हुआ है कमजोर पड़ा हुआ है अंदर से, कहते हैं हाँ आगे सही है, हिम्मत है नहीं उस पर चलने की, क्योंकि इतना कमजोर किया हुआ है उसको कि समझ के भी जो है उस तरफ चलने की हिम्मत नहीं होती। और तरह तरह की बीमारियों का शिकार, और ये बीमारियां भी उसको जब कमजोर कर दिया तो हर तरह का वायरस, हर तरह का बैक्टीरिया असर अंदाज होता है। कहीं उस पर दुनिया है, कहीं शहवत है, कहीं जो है वो लालच है, और ये तरह तरह की बीमारियों का शिकार। तो उनसे निकलने के लिए जरूरी है कि दो ज्यादा पड़ा, अमूमन कब पढ़ते हैं लोग, अव्वल पहली बात तो ये है कि हमारी अक्सरियत पढ़ती नहीं है कुरान। आप जरा कभी रिसर्च करेंगे तो नजर आएगा कि अक्सरियत नहीं पढ़ती। पढ़ती कब है जब किसी का इंतकाल होता है, खुदा ना खास्ता घर में किसी रिश्तेदार का हो, भी करीबी होना चाहिए, दूर का है तो वैसे ही काल मटोल करके ऐसे वक्त पहुंचते हैं कि पढ़ना ना पड़े, और वैसे ही बोझ महसूस होता है कुरान पानी में भी, कि जी कुरान को लव है और उसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी कैफियत है, तो पढ़ते नहीं है तो मुर्दों को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि इसका हक क्या है, रोजाना पढ़ा जाए ताकि रूह जो है वो उसका दिमाग की अभियारी होती है। अभियारी का क्या मुराद है, जिस तरह आप पौधे को रोजाना पानी देते हैं ताकि वो बढ़ता है, ऐसी ईमान को रोजाना भेजा की जरूरत है। इसी तरह आप भी गौर करेंगे कि कुरान में मौजू अलहदा रहता नहीं है, ऐसा नहीं है कि शुरू में ईमान दे दिया हो, चार पारे ईमान पर है, फिर दो पारे नमाज पे है, फिर एक पारा जो है ज़कात पर है, ऐसा नहीं है, सब मिक्स है। क्यों है सब मिक्स, ताकि रोजाना जब आप पढ़े सारी चीजें आ जाए, ईमान का भी जिक्र आ जाए, कुछ पिछले लोगों के वाकयात भी आ जाए, कुछ अल्लाह के वादे भी आ जाए, कुछ जो आपका तजकिए का भी मामला हो जाए, कुछ नए अहकाम भी सामने आ जाए, तो थोड़ा सा आप पढ़ते हैं तो जिसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, आप सिर्फ जो है वो बुरी बुरी खाते रहे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। आपको कुछ जो है फैट की चाहिए, कुछ प्रोटीन की चाहिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, कुछ वाइटमिन भी चाहिए, कुछ मिनरल्स भी चाहिए, ये सब होगा तो बैलेंस डाइट होगा। इसी तरह रोजाना जब आदमी पढ़ता है तो उसकी रूह को जो है वो जिला हासिल होती है, उससे तवानाई हासिल होती है, ईमान बढ़ता है, कायम रहता है। और ना पढ़ेंगे आप रोजाना तो इस सबसे महरूम हो जाएंगे, तरह तरह की बीमारियों के शिकार। इसी तरह जनाब कुरान के हकूक में से यह हक है कि कुछ इल्हानी के साथ पढ़ा जाए। एक तो तजवीद था, तजवीद किसे कहते हैं, सही मखारे जो, इसी तरह जो है रहून और आप का सही बताओ कहाँ रुकना है, कहाँ मिलाना है, इसी तरह जो है वो किसे कितना बेचना है, किसे जो है बगैर कैसे पहनना है, ये सारी चीजों का इल्म हो। अब ये कुछ इल्हानी क्या है, ये है अच्छी आवाज़ कि लोगों को अच्छा लगे, खुद भी अच्छा महसूस हो, लेकिन इसमें इतना मुबालगा ना हो कि गाना महसूस होने लगे, ऐसी तर्ज इख्तियार ना करें कि वो पता चले कि कोई म्यूजिक का जो है तर्ज इख्तियार किया है, बताना पाता ये जो है ये उसकी अर्जी की तरफ चला जाए। इसीलिए कहा गया कि कोशिश करनी चाहिए जिस तरह हिजाज के पुरा बैठे अरब जिस तरह बैठे हिजाज के लोग, जिनकी जबान से ये कुरान नाज़िल हुआ उनसे करीब किया जाएगा, उनके तरीके को इख्तियार किया जाए, उस तरह पढ़ा जाए कुछ ऐलान अच्छी आवाज़ के साथ, मेलोडी के साथ। और कुरान जो है वो है ही मेलोडी, इसके अंदर एक जी वाइन, अगर हम वैसे तो बुरा लफ्ज है, डिवाइन मेलोडी है, डिवाइन रिदम है, तो वो वाकई असर करती है, आदमी झूम उठता है। हमें खुद अगर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तर्जुमा हम इस काबिल हो गए कि कुछ तर्जुमा समझ आए, वरना अगर तर्जुमा बिल्कुल भी नहीं समझ आता लेकिन अच्छी आवाज़ से पढ़ा गया तो आदमी झूम उठता है, महसूस होता है वाकई ये कोई चीज़ है जो मुझे टच कर रही है, मेरे बातिन को छू रही है। जी हाँ, तो इसलिए कुछ इल्हानी भी जरूरी। इसी तरह कुरान पढ़ने की आदाब में से हिस्से कुरान, जब हम मानते हैं कि यह अजीम तरीन नहमत है जो किसी को हासिल हो सकती, ये जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अल्लाह की अजीम तरीन नहमत, तो इसमें से ज्यादा हिस्सा हासिल होना चाहिए, तो इसलिए कुरान किया जाए। हिफ्ज़ का क्या मतलब होता है, محفوظ کرنا کسی کو، تو اپنے دل میں محفوظ کرنا، اپنے حافظے میں جیسے محفوظ کرنا، اپنے اعمال میں قرآن کو محفوظ کرنا، اپنی سوچ میں قرآن کو محفوظ کرنا، اپنے فیصلوں میں قرآن کو محفوظ کرنا، صرف منہ سے دہرانے کے لیے تو نہیں ہے، ہماری سوچ قرآن کے مطابق ہو، ہمارے اعمال قرآن کے مطابق، بہرحال ویسے اس سے مراد دی جاتی ہے کہ اسے یاد کرنا قرآن، تو اس سے قرآن سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا قرآن ہی حفظ کیا جائے، یعنی ٹارگیٹ پورا قرآن ہو، لیکن آہستہ آہستہ آدمی ابتدا تو کرے، ایک آیت یاد ہو گئی، دو یاد ہو گئی، باقی خوشی محسوس کرے، میرے خزانے میں اضافہ ہو رہا ہے، پچھلے مہینے مجھے جو ہے وہ 20 سے یاد نہیں، اب اس مہینے جو ہے وہ 25 ہو گئی ہے، اور اسے بڑھائے، عمر کا کوئی قید نہیں ہے، اکثر اکثر صحابہ جب قرآن نازل ہوا ہے مکمل قرآن تو ہمیں معلوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں مبارک تھا کہ جب قرآن کا آغاز ہوا 40 سال اور تقریباً 23 برس تک جو ہے وہ قرآن نازل ہوتا رہا، 23 برس کی اسٹرگل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو کتنی ہو گئی، 63 برس کی عمر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی طرح بہت سارے صحابہ آپ کی بھی عمر میں بڑے تھے، انہوں نے بھی قرآن جو ہے حفظ کیا، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو بھی عمر ہماری ہے ہم اپنی اس خزانے میں اضافے کی کوشش کریں، خصوصاً اپنے بچوں کے لیے کوشش کریں، گولڈن ایج وہی ہے جب بچہ چھوٹا ہو، اس وقت اس کا ذہن خالی پلیٹ کی مانے ہوتا ہے، جو ڈال دیں گے وہاں رہے گا محفوظ ہے، میرا بھی تجربہ آپ کا اپنا تجربہ ہوگا، جو سوچے بچپن میں یاد نہیں ہے وہ بغیر دہرائے بھی زبان پہ اونچی طرح، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اور جو میں اور آپ آج یاد کریں اگر دہرائے نہیں تو ایک مہینے بعد بھول جاتے، تو اگر ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا تو بچوں کے لیے آج یہ لکھ لیں، ذہن میں باندھ لیں کہ اپنے بچوں کا وہ گولڈن ایرا ضائع نہیں کریں، یہ بچپن بہت اہم ہے، خصوصاً یہ 14-15 سال سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے، 6 سال سے لے کر 15 سال کا وقت، یہ بہت قیمتی وقت ہے، کوشش کریں کہ وہ یہ کر لیں اس دوران، اور یہ ایسا ہوگا کہ وہ انہیں مستحد رہے گا نہیں بھولیں گے، اور پھر وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب عمر بڑی ہوتی ہے تو کافی شوق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دلچسپیاں بھی بہت ہو جاتی ہیں، تو ذہن کے اندر بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اس میں قرآن کو بٹھانا پھر جو ہے مشکل ہوتا ہے، توجہ بڑی ہوتی ہے تو، لیکن جو چھوٹی عمر ہوتی ہے اس میں بچوں کا ذہن خالی ہوتا ہے، تو بہت آرام سے یاد ہو جاتا ہے، ایوریج کیا ہے 3 سال کے اندر ایوریج جو ہے وہ یاد ہو جاتا، اور تھوڑا سا اگر والدین خیال رکھیں، توجہ دیں، بچوں کو ماحول دیں، اور ان کی دلچسپی کو کنٹرول کریں، یعنی جو فضول وقت ضائع کرنے کی ساری جو شبہ ہے ان سے ذرا حفاظت کر لیں بچوں کی، یعنی کھلائیں کھلائیں، فزیکل ایکسرسائز کو ذرا توجہ کریں تو اور جلدی ہو جاتا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بچوں نے 1.5 سال میں ویسٹ کیا، لیکن کم سے کم 3 سال اب تو کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ ہم ضرور دائرہ کر لیں کہ جو اس عمر اس گروپ کے بچے ہمارے گھروں میں ان کے لیے کوشش کریں کہ قرآن سے قریب ہوں، جیسے میں نے کہا کہ پورا قرآن ضروری نہیں ہے، باقی ان کے 2 پارے 3 پارے بھی آپ نے کرا دیے تو بہت بڑی رہتی ہے، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم متشدد ہو جاتے ہیں، بچے کا نہیں ہو رہا اور ہمیں زبردستی یعنی کرا رہے ہیں، وہ جو ہے مشقت ہو رہی ہے، تو یہ یاد رکھیں قرآن حفظ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اسے زبردستی بوجھ ڈال دیں پھر وہ بلا دے اور الٹا عذاب کا بات، تو بہت محبت کے ساتھ خیال کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، لیکن اپنے لیے تو یہ بنا لیں کہ ہمارے ہیلتھ میں ترقی ہے، روزانہ نہیں تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھے، ایک آیا تو آگے بڑھے، کچھ تو مزید اضافہ، تو یہ قرآن کے پہلے کے عذاب میں سے 5 ادب کا ہے اسے، اسی طرح پھر اگلا ادب ہے ترتیب، ترتیب کسے کہتے ہیں، دو الفاظ یہاں پہ پڑھنے کے لیے استعمال ہوئے اس کتاب میں، تلاوت و ترتیب، دونوں قرآن سے لیے گئے، تلاوت کا کیا مطلب ہوتا ہے، جیسے پیچھے پیچھے آ رہا تلا آ جتنا ہوں، صحیح ہے، تو یہ چاند کے لیے الفاظ ہے جو سورج کے ایسے محسوس ہوتا ہے پیچھے پیچھے آ رہا، سورج غروب ہوا اور چاند شروع ہوا، تو وہ اس میں یہ تلاوت کے معنی آئے، تو پیچھے پیچھے آنا، ان لیٹرز اینڈ اسپیس، آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لیٹرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی انگلی چل رہی ہوتی ہے قرآن کے حروف سے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اسپرٹ میں بھی فالو کرنا، جو احکامات آ رہے ہیں انہیں بھی فالو کرنا، یہ تلاوت چلا، قاری جو ہے اس سے اونچی اصطلاحی اس نے زمانے جب یہ قرآن کی دولت ملی تھی مسلمانوں، قاری قرآن کسی کہا جاتا تھا، بہت سارے صحابہ ہیں جن کا نام آتا ہے کہ وہ قاری قرآن تھے، تو قاری کہا جاتا تھا قرآن کے عالم کو، چنانچہ وہ قرآن یاد ہو، بلکہ اس کی سمجھ بھی ہو، اس کا فہم بھی ہو، اس پر عمل بھی ہو، وہ قاری کہلاتا ہے. اب زوال کے ساتھ ساتھ ہم قاری کسے کہتے ہیں؟ جو تدریج کے ساتھ قرآن پڑھ لیتا ہے. تو یہ ہمارا اپنا زوال ہے. اسی طرح ایک اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے وہ کس کی ہے؟ ترتیب. ترتیب کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس کے اثرات دل پر محسوس کرنا، اور ظاہر ہے جب اثرات دل میں ہوتے ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَاتْلُوا الْقُرْآنَ وَقُوم، قرآن پڑھو اور رو، یہ کیفیت جو ہے یہ ترتیب ہے. جی قرآن پڑھے آدمی اور رو رہا ہوں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کی کہ آپ کھڑے ہوتے تھے اور گریہ اور زاری کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ سینے سے آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی تیزی جو ہے وہ ابل رہی ہو، پہنچ رہا ہو پانی کے اندر، تو یہ رونے کی کیفیت ہوتی. تو قرآن کا سوز ہے، اس کا درد ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت ہے. تو جب یہ تاثر لے لے کر پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر جو ہے روئیں گے. ایک ایک آیت کو پڑھنا اور رونا، اور یہ ترتیب خصوصاً ہے رات کی نماز کے لیے. نماز میں کھڑا ہو آدمی اور جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کا قرآن پڑھ رہا ہو اور اس کے اثرات دے رہا. اور ہمیں ملتا ہے اس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود کیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو ہے راتوں کو اٹھ کر اس طرح ترتیب سے قرآن پڑھا کرتے. ایک صحابی کے پاس سے گزر ہوا جو قرآن پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے پھر روتے جاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے ترتیب، یہ دیکھو اسے کہتے ہیں ترتیب. اور ہمیں وہ بھی واقعہ جو ہے یاد کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ پڑھتے تھے بلکہ بعض دفعہ آپ گرد بھی کرتے تھے، جا کے دیکھتے تھے کہ میرے باقی ساتھیوں کا کیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو آواز ذرا آہستہ تھی، اور جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے رات کو قرآن کی تلاوت جو ہے اس طرح نماز میں کر رہے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا، کافی بلند آواز میں پڑھ رہے تھے. صبح جو ہے ملاقات ہوئی تو پوچھا ابو بکر آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ جواب دیا کہ میں جسے سنانا چاہ رہا تھا وہ سن رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ اتنے بلند کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کہ میں شیطان کو بھگانا چاہ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے رستہ بدل لیتا ہے، وہاں سے ہٹ جاتے بدل جاتے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت ابو بکر سے؟ اب سے کیا تھوڑی آواز بڑھائی ہے، تھوڑا سا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ تھوڑا سا کم کیجیے. تو یعنی ایسی آواز سے پڑھے آدمی کہ خود سن جاؤ، اتنا بہت بلند بھی نہ ہو دوسرے رشتے ہو، نہ بہت ہلکی ہو، تو یہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا جائے، اس کے اثرات کو دل پہ محسوس کیا جائے. اور یہ کب محسوس ہوں گے اس کے اثرات جب سمجھیں گے؟ اور یہ ترتیب کب کب کریں گے؟ فرض کریں آپ نے بڑی محنت کی، الارم لگایا، 4 بجے اٹھ گئے اور قلوب اللہ کے علاوہ آتے ہی کچھ نہیں، تب کتنا دن لگے گا آپ کا؟ کب تک ترتیب کریں گے؟ خود آپ سے جو ہے وہ پھر اس سے کچھ ملتا نہیں ہے، کب تک قلوب اللہ پڑے گا؟ تو اس لیے جو ہے حفظ بڑھائے، اگر ترتیب کرنی ہے تو حفظ بڑھانا پڑے گا. جتنی زیادہ سورتیں یاد ہوں گی، جتنا بڑے مقامات یاد ہوں گے، اتنا لطف آئے گا، پھر قرآن کے ساتھ زیادہ وقت گزرے گا، ان آیتوں کو دہرائے گا، اس کے اثرات دل پر آئیں گے. ورنہ آدمی کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں جو ہے رات کی نماز پہ اتنی اہمیت دی جاتی، ہمیں تو کچھ فائدہ مند محسوس نہیں ہوا، تو اس کی وجہ کیا ہوتی؟ یاد ہی کچھ نہیں ہے، پڑھ ہی کچھ نہیں پاتا. تو یہ بھی جو ہے یہ قرآن کے پڑھنے کے حقوق میں سے ترتیب کے ساتھ، رات کی نماز کے ساتھ اس کے اثرات کو محسوس کر. تیسری چیز سمجھنا، اس کے لیے بھی دو اصطلاحات جو ہے قرآن کی ہیں، تذکر اور تدبر. الحمدللہ ہم واقف ہیں. تذکر کیا ہے؟ سرسری طور سے قرآن کا میسج سمجھ لینا، مقصد کر لینا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا معلوم ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اس سے منع کیا ہے، یہ طرز عمل پسند ہے، یہ طریقہ پسند نہیں ہے، یہ سمجھ آنا یہ تذکر کہلاتا. فلانی قوم کا یہ حال کیوں ہوا یہ سمجھ لینا یہ تذکر ہے. فلانی لوگوں کی اللہ نے یہاں تعریف کیوں کی، کیا حال بات بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن تذکر کیا ہے؟ گہرا غور و فکر کرنا، اور علم و حکمت کی اور اس کے اندر گہرے معنی جو اس کے جو ہدایت کے معاملات ہوتے ہیں وہ نکالنا. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آتا ہے کہ 300 بار قرآن پڑھا، مانگنا تھا اجماع امت کا جس کے لیے قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہے، 301 دفعہ جب پڑھا تو وہ پھر سورہ نساء کی آیت 115 میں وہ بات کر کے کہ جس نے جو ہے رسول کی اور اہل ایمان کے طریقے سے جو حج کیا وہ گویا کہ اس کے ہونے جو ہے قائد سے اجماع امت کے لیے دلیل بن گئی۔ پھر آج کل کے نئے نئے جو چیزیں آ رہی، کلوننگ آ گیا نیا واقعہ، اب کلوننگ کا حلال ہے حرام ہے، کتنا استعمال کیا جائے، کیا میڈیکل کی سطح پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اب اس کے جوابات کہاں جائیں گے؟ قرآن میں ہی غور و فکر کیا جائے، اسی کی کسی آیت سے اس کے لیے دلیل اخذ کی جائے، تو اس میں ڈوبنا، اس میں سے وہ دلیل نکالنا، اس کے جائز ناجائز کے لیے یہ کیا کہلائے گا؟ تدبر۔ تو یہ قرآن کو سمجھنا، اور یہ بات بھی سمجھنی کہ قرآن کو سمجھنے کی بھی بہت جو ہے وہ اجر و ثواب کی یعنی درجہ ہے، اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ماجہ نے جو ہے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا، ابن ماجہ میں روایت ملے گی آپ کو کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل، تو یہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا افضل، تو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے اور دونوں کا حکم موجود ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ تذکر کیا ہے کہ قرآن کیا چاہتا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹ، اور عملی اور اخلاقی تعلیمات کو اخذ کر لینا، ادھر مورل ویلیوز کیا ہے جو ہے انہیں دے لینا، اور اس میں سورہ قمر سے 4 دفعہ یہ آیت جو ہے ریپیٹ کی گئی، آیت نمبر 17, 22, 32, 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بال میں مستق ہے، ہم نے قرآن کو تدبیر کے لیے بہت آسان کر دیا، بس کوئی ہے جو اس سے جو ہے یہ تدبیر حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، یعنی تذکر کی سطح پر قرآن کہتا ہے بہت آسان، آپ بھی ہر چیز کی سمجھ بوجھ ہو جائے تو وہ یعنی گرامر تھوڑا بہت اس کے سمجھ آنے لگے تو قرآن کو سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سمجھ بوجھ براہ راست ضروری، ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں اور پھر نیچے ترجمہ کریں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن سے سمجھ حاصل کرنے کا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اور احمد ایگار رحمۃ اللہ علیہ مرحوم جو بھی آپ کہنا چاہیں، بہت بڑے اسکالر گزرے، ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، وہ کھل کے کہتے تھے نو ٹرانسلیشن از فری فرام ایرر، نو ٹرانسلیشن از فری فرام ایرر، یعنی ایوری ٹرانسلیشن باؤنڈ ٹو ہیو ایرر، بیکاز وہ کہتے تھے اٹس اے ہیومن اینڈیور، ہر ترجمے میں غلطی ہے، وہ یہ کہتے تھے، جتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو ترجمے میں غلطی کیوں ہے، کیونکہ یہ انسانی ہاتھ کا کام، ایک اور بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے، اسے جب انسان جو ہے ترجمہ کرے گا تو اس میں جو ہے اب وہ سارے پہلو تو نہیں کور کر سکتا نا، بہت احتیاط کرے گا، کچھ بھی کرے گا، لیکن ایگزیکٹ معنی تو اس کے نہیں اس طرح لا سکتا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں اقبال کا ایک شعر جو ایک اردو دان کو جو اٹھتا ہے وہ دھوم اٹھتا ہے، اسی کا انگریزی میں ترجمہ کرے اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے، زور ہی ختم ہو جائے گا، تو یہ تو اللہ کے الفاظ ہیں، ان کی کیفیت کیا تھی کہ وہ کفار جنہوں نے تحیہ کیا ہوا تھا کہ ہمیں ایمان نہیں لانا، وہ کیا کرتے تھے، ان کا کیا طرز عمل ملتا ہے، کانوں میں انگلیاں گونج لیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ یہ الفاظ اگر سن لیے تو پھر دل پر اثر ہو، یہ دل ویسا نہیں رہے گا، حالانکہ تحیہ تھا کہ مانیں گے نہیں، اسی لیے کہتے تھے شور مچاؤ، آواز پیدا کرو، تالی بجاؤ تاکہ یہ آواز جو ہے اٹھے، دب جائے باقی آوازوں، کیونکہ یہ جس جس کے دل میں یہ آواز جاتی ہے بدل جاتا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ کے الفاظ میں تازگی ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں، اب ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ چنا ہے وہ وہاں استعمال کیا ہے، تو اس کے اندر ایک زور ہے، ایک اس میں جو ہے وہ اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، تو وہ پتہ جو سمجھ آتی ہے جب آدمی براہ راست سمجھ، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ترجمے میں فرق ہے، جب تک آدمی جو ہے وہ براہ راست نہیں سمجھ رہا تو یہ ترجمے یہ کس لیے گئے ہیں، ترجمے کیا علماء کے لیے ترجمے کیے گئے، تبدیلی کس کے لیے لکھی گئی، علماء کرام کے لیے نہیں، وہ تو خود جو ہے انہوں نے اتنے علوم حاصل کیے ہوئے ہیں جو براہ راست جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کے لیے لکھے گئے ہیں جنہیں علم نہیں ہے، تاکہ بجائے اس کے کہ وہ کسی گمراہی میں پڑ جائیں، کوئی غلط جو ہے بات کریں، وہ ان تراجم سے پڑھ کے تفصیل کو پڑھ کر جو ہے معلوم کر سکتے ہیں نایاب کا کیا کرتے ہیں، لیکن فائدہ اصل میں اسی وقت ہوتا ہے جب اتنی استعداد آدمی میں ہو کہ براہ راست پڑھ رہا ہوں، براہ راست سمجھ رہا ہوں، جیسے ہم انگریزی پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم سمجھ آ رہا ہوتا ہے، वरना तो एक एक लफ्ज में डिक्शनरी खोलते हो तो फिर वो जो है वो उसका मजमून क्या है, क्या बात बताई गई है, वो जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आता। तो इसलिए इतनी इस्तेदाद पैदा करना जो है वो जरूरी है कि जब हम कुरान पढ़ें तो समझ आए। वरना जो है खालिद भाई, खालिद भाई क्या हाल है? तो ये बात बताई जाती है कि पढ़े लिखे इंसान, माफ कीजिएगा ये हो जाता है लंबा, आपका कसूर नहीं है, जो है अटेंडेंस बन जाए। तो ये बात याद रखें कि पढ़े लिखे इंसान के लिए बार दफा कुरान को बगैर समझे पढ़ने का जो बवाल है वो उसके पढ़ने के सवाब से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह से कुरान की तहजीब में आ जाता है कि उसे इतनी अहमियत ही नहीं दी, इतनी अच्छी चीजता कि वो कुरान समझ सके। अब कुरान तो पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहा, लेकिन दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं होगी जो उसने बगैर समझे पढ़ी, यानी हर किताब की अहमियत है उसके नजदीक। यहाँ तक कि जब हम पढ़ रहे होते हैं बच्चे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, अब उर्दू में अगर नहीं दिया तो भी हम जाके सीखते हैं कि भाई असाजा ढूंढते हैं, तलाश करते हैं भाई मतलब क्या है, वरना समझ ही नहीं आता। तो यानी ये कितनी मामूली किताब की तो अहमियत है लेकिन कुरान की कोई अहमियत नहीं, उसे हम कहते हैं नहीं समझ आए ना बस पढ़ लो। ये बात जो है खसूसत पढ़े लिखे लोगों के लिए फिर कोई अल्लाह के सामने जवाब नहीं रहेगा जब वो उससे पूछा जाएगा कि हर चीज जो है तुम समझ लेते और अल्लाह की किताब क्यों नहीं समझी, तुम क्या जवाब देते, तो कोई जवाब नहीं होगा। हाँ एक अनपढ़ आदमी के पास तो जवाब होगा, वो कह सकेगा अल्लाह मुझे तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं था, मैं कोई चीज नहीं पढ़ सकता था, मुझमें इतनी सलाहियत ही नहीं थी कि मैं सीख सकता, तो हो सकता है उसका जवाब जो है कुछ ना कुछ रह जाए। हालांकि आजकल के दौर में वो भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि अगर पढ़ना नहीं चाहता तो सुन लेता, ऑडियो कैसेट मौजूद है, रेडियो पर बयान हो रहा है, जगह जगह मस्जिद में दर्शे कुरान हो रहा है, वहां बैठकर जो है वो समझ सकता था। तो अब ये जवाब बहुत कम हो गया, खसूसर पढ़े लिखे लोग, और उनमें से भी वो जिन्होंने अपनी जबान छोड़कर और जबानें सीखी। आजकल आप मार्केट में गौर करें फ्रेंच सीख रहे लोग, अंग्रेजी तो पीछे रह गई, वो तो सोया कि वो आनी चाहिए, वरना तो वो पढ़ा लिखा ही नहीं है। यानी पढ़ाई लिखाई तालीम जो है वो बराबर है जबान की, अगर अंग्रेजी आती है तो पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी नहीं आती तो अनपढ़ है, ये मामला है हमारे यहाँ का। तो वरना तो आप अगर बरतानिया चला जाए तो वहाँ तो जमादार की अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो ये पढ़ाई लिखाई अलहदा होती है, जबान अलहदा होती है, तालीम अलहदा है, जबान अलहदा है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। जाहिर है जिस चीज़ की अजमत होती है फिर आदमी जो है उसमें अपने आप को झुका हुआ पाता है। तो इन्हीं लोगों की अजमत दिलों में बैठी हुई है तो उनकी जबान भी बहुत प्यारी, ये बात नहीं है ना सीखी जाए, उसे भी सीखे। दावत का जरिया बहुत बड़ा जरिया, दीन को फैलाने का एक बहुत बड़ा जरिया, लेकिन साथ साथ जो है ये कुरान भी सीखे। और ये बात जैसे मैं कह रहा था कि ना सिर्फ ये कि अंग्रेजी सीख रहे, बहुत सारे पाकिस्तानी बल्कि एक दो के नाम तो यहाँ तक है जो ऑक्सफर्ड जैसे इदारों में अंग्रेजी के जो है अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ा रहे, तो यहाँ तक कि हमने इस्तेदाद हासिल की थी। फिर अंग्रेजी नहीं, फ्रेंच सीख रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं, जैपनीज सीख रहे हैं, आपको जगह जगह ये कराची में तो आम है लोग जाके जबानें सीख रहे हैं। तो जब ये सब कुछ काम कर रहे हैं अभी नहीं सीख रहे तो क्यों नहीं सीख रहे, उसका जब आप गौर करेंगे तो उनकी कोई अहमियत ही जहन में नहीं। अगर कुरान की अहमियत नहीं है तो कुरान की तहकीर के बराबर, तो इसलिए बगैर समझे बगैर मेहनत किए कुरान की जबान को इग्नोर कर देना अभी ना सीखना ये एक बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, और इससे आदमी को निकलना जो है उसके लिए जवाब देना आजकल के पढ़े लिखे मुसलमान के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कहा जाता है कि ये सीखना कुरान की जबान बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कुरान में 10 जगह कहा गया कि कुरान को अल्लाह ताला ने अरबी मुबीन में ना भेजी, सूरह यूसुफ आयत नंबर 2 में तो मजीद से खोला गया, किसी को याद है इस बात हमने कुरान को अरबी मुबीन में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। तो ये अरबी में नाजिल करने की वजह, बहुत सारी जबानें थी उस जमाने में, इब्रानी भी थी जो पहले ही किताबें उनमें नाजिल होती गई, लेकिन अल्लाह ताला ने खास तौर से इस जबान में नाजिल किया। उसकी वजह क्या है कि इस जबान में बहुत वसअत है और जो है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है इसमें जो है वो आराम से समझाई जा सकती, बताई जा सकती, खसूसन उर्दू बोलने वालों के लिए तो बहुत ही आसान है। سعودی عرب میں ایک کتاب ہے جو نوبات الحراقیہ، یہ مجھے پورا نام اس کا یاد، 6 جلدوں میں مشتمل ہے. اس میں سے 4 جلدیں میں یہی ہیں کہ الف بے بتایا گیا ہے کہ حروف کے ساتھ جی کس طرح ہے، انہیں ملا کے کیسے پڑھا جاتا ہے، آوازیں کس طرح نکلتی ہیں. تو وہ سب سے ہم پاکستانی بچے ہیں، ہمیں بس آخری کی 2 جلدیں پڑھنی ہوتی ہیں. آپ امیجن کریں کہ کوئی جاپنیز آ جائے قرآن کو سمجھنا چاہے، وہ جاپانی سیکھنا چاہے، کوئی چائنیز آ جائے، کوئی ویسٹرن آ جائے، تو اسے کتنی دقت کرنی پڑے گی. اب وہ اپنا الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یہ سیدھی طرف سے لکھا جاتا ہے، بالکل زمین آسمان چینج ہو. لیکن میرے آپ کے لیے تو کوئی بچتا ہی نہیں. ہماری زبان کا کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں قرآن کا یعنی عربی کا کوئی نہ کوئی لفظ نہ ہو. جملہ بھی عربی زبان کا ہے، لفظ بھی عربی زبان کا ہے، تو اس کے باوجود اگر ہم نہیں سیکھتے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 60-70% الفاظ جو قرآن کے ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. تو تم بعض الفاظ براہ راست سمجھ آ جاتے ہیں، کتاب ہے، قلم ہے، یہ تو ہم یوں ہی استعمال کرتے ہیں. بعض جو ہے وہ جو ہے تھوڑے سے سوچ کے بعد جو ہے سمجھ جاتا ہے، جیسے تون بکڑا آتا ہے. تو یہ اب ہم اسے اپنے محاورے میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی. جب تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے. کرن کا بھی مطلب ہم سمجھتے ہیں، کڑھائیہ کا ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ اردو پڑھنے والوں سمجھنے والوں کے لیے تو اس کا سمجھنا کوئی نہیں. تو سمجھنے کے 2 طریقے ہو گئے، 2 جو ہے مرحلے ہو گئے، وہ ہم نے سمجھ لیا. تذکر اور تدبر دونوں کا حکم ہے. تذکر کے اعتبار سے کہا گیا کہ یہ قرآن آسان ہے، اور تدبر کے لیے کہا گیا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. ہمارا قلوب الاقوال ہوا یا ان کے دلوں پر ڈالے رہے، یعنی کوئی اگر گہرا غور و فکر نہیں کر رہا تو یا ان کے دل بند ہو گئے، ان کے تالے بنے. تو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنا ہے. ایک میں سے بزرگ کا قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک قرآن تو وہ ہے جو میں جو ہے وہ ہفتے میں ختم کر دیتا ہوں، اور ایک قرآن وہ ہے جو میں سال میں ختم کرتا ہوں، اور ایک قرآن وہ چل رہا ہے جو گزشتہ 30 سال سے جو ہے ابھی چل رہا ہے اور ابھی ختم نہیں. تو یہ ہم تو بس ایک ہی طرح سے پڑھتے ہیں، جس میں ہر لیول پر ایک تو روزانہ کا معمول ہو کہ بھائی یہ میں نے جو ہے آدھا پارا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے روز، یہ تو آپ کا جو عام جو تلاوت ہے اس میں ہو گیا. پھر ایک غور و فکر کے ساتھ قرآن کی ایک ایک آیت کو لینا، اسے سمجھنا، اس کی بحثوں کو پڑھنا، اس میں کیا احکامات دیے گئے اسے پڑھنا. اس میں وقت لگے گا، ایک آیت پہ ہو سکتا ہے 4 دن لگے. اور اس میں فوراً مجھے یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول ہے سورہ بقرہ کے بارے میں، اب آپ پڑھ چکے، 8 سال لگے انہیں، اہل زبان ہے، عرب ہے، لغت کی ضرورت نہیں، اور جو ہے وہ ہمیں تو ساری جتائی طور محنت کرنی پڑتی ہے زبان کو سیکھنے کے لیے، کسی کی ضرورت نہیں، پھر بھی 8 سال کروانے لگے. اور ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں مجھے 12 سال لگے صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے. تو ایک وہ بھی تعلیم ہونی چاہیے. تو یہ تذکر اور تذکر بھی ہمیں کرنا چاہیے قرآن کو سمجھنے. پھر جناب یہ ساری چیزیں دھری رہ جاتی ہیں اگر عمل قرآن کو مان رہے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، روزانہ پڑھ لیں، سمجھ بھی رہے، لیکن اگر عمل نہیں کرے تو پھر سب بیکار ہو جائے. تو قرآن پر عمل کیا جائے. اور اسی بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جانے دیتی ہے جو جب قرآن کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لے اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. یہ کیسا ایمان ہے کہ قرآن روک رہے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، پھر بھی عمل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا. تو پھر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ جو ہے اس پہ ہدایت ہے، دنیا اور آخرت کی خیر ہے. تو کیسی ہے جب عمل کے لیے آدمی تیار. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قرآن کے جو جب قرآن کے حرام کردہ چیز کو حلال کر دے اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. اللہ تعالیٰ جس سے محفوظ رکھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پر عمل کے بھی 2 طریقے کون کون سے؟ قولی عملی تو نہیں، اور جی ماشاء اللہ 2 کوشچن ہیں، ایک انفرادی سطح، ایک اجتماعی سطح. اور قرآن پر عمل کی جب آپ بات کرتے ہیں اس کے لیے بھی 2 اصطلاحات
قرآن سے آپ کو ملیں گی وہ ہے حکم و
حفاظت,
یعنی حکم کسے کہتے ہیں, ہاں کا ہیم کے مادے سے جو بھی نکلتا ہے جتنے بھی چیزیں ملتے ہیں اس میں استحکام کے مادے, حکم و حفاظت. اور حکم کہتے ہیں ایسی علم کو جو آپ کا فیصلے کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے, جس پر آپ جیسے ہم کہتے ہیں کہ غور و فکر کے بعد ایک ڈیسیجن دینا, تو یہ ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ حکم کہتا ہے. اسی لیے حاکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا, حکم کہتے ہیں فیصلہ جو ہو جاتا ہے. تو یہ حکم و افاقت یعنی قرآن کا یہ علم انسان کے لیے حکم بن جائے اور اس کے ڈیسیجن قرآن کے مطابق ہو جائے, کیا وہ اپنی زندگی میں کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ جو فیصلہ کسے دیتے ہیں, وہ قرآن کو دیتے ہیں. قرآن جو کہہ رہا ہو وہی وہ اپنی زندگی میں اختیار. اقامت کسے کہتے ہیں, قائم کرنا, قائم رکھنا. تو انہیں اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم و اقامت جب قرآن پر عمل کرنے کے دو یہ کہتے ہیں کہ انفرادی ایک اجتماعی. قرآن کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق انفرادی زندگی سے. مثلاً قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو, والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو, کسی کو کی غیبت نہ کرو, چغلی نہ کھاؤ, ٹھیک ہے, رولز اینڈ ڈونٹ. لیکن وہ رولز اینڈ ڈونٹ جن کا تعلق انفرادی زندگی, ٹھیک ہے. تو اب ان میں جیسے ہی حکم آئے فوراً عمل کرنا چاہیے. کسی نے پابندی تو نہیں کی, ہمارے سر پر کسی نے بندوق تو نہیں رکھی ہوئی کہ جھوٹ بولو, اور جھوٹ بھی آدمی جو ہے وہ مستقل نہیں بولتا. اصل میں جھوٹ کہاں بولتا ہے, جہاں اسے کوئی مصلحتن بولتا ہے. بہت ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی بس ایک آدمی کافی سڑی جھوٹ بول رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہوتی. بلکہ بعض چیزوں میں آپ ہی جھوٹ بولو, آپ جو ہے بہت ساری چیزیں سچ سچ بتائے گا, لیکن جہاں اسے خطرہ ہوگا کوئی یا جسے چھپانا چاہے گا کوئی غلطی اس کی کمی ہے, وہاں جھوٹ بولے. تو جو ہے قرآن کا حکم آ کے جھوٹ نہ بولو, تو اپنے آدمی جھوٹ نہ بولو, یعنی سو فیصدی جو ہے سچ سچ بولنے والا ہو, پھر یہ عمل ہو جائے. اسی طرح قرآن کا جو ہے وہ مردوں کے لیے سب سے بڑا مطالبہ جو آ رہا ہے حلال کماؤ. اب کتنے جو ہے وہ کسی نے کیا پابند کیا ہے کہ سودی اکاؤنٹ ہی کھولا جائے, کسی نے نہیں کیا. تو یہ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ہم پرسنل اکاؤنٹ جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ بنا دیں, ورنہ کرنسی موجود ہے اب تو اوائڈ ہی کرے پورے بینکنگ کو تو بہتر ہے. لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں, اب سیلری آئی بینک کے تھرو رہی ہے, تو کرنٹ اکاؤنٹ سے کیوں ایسے کام کرتا ہے جن کو غلط. تو جہاں انفرادی معاملات ہیں وہاں تو آدمی کے اپنے ہاتھ میں, اب وہ کسی کی غیبت نہ کرے, یہ اب کوئی مجبور تو نہیں کر رہا غیبت پہ, وہ اس کے اپنے کنٹرول میں اسے کرے, تحت سے بچے تو یہ اب وہ خود بن سکتا ہے نہ کرے. لیکن قرآن کے کچھ احکامات ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی. اچھا, اور اسے ان شاء اللہ ہم اگلی دفعہ سمجھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.